بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. صدق الله العظيم. قابل صد احترام بزرگوں, نوجوان دوستوں, محترم ماؤں بہنوں, عزیز پیارے بچوں, کل جس موضوع پر ہماری گفتگو ہوئی اس موضوع نے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے اشکالات پیدا کر دیے. بعض اشکالات تو یہ ہیں کہ جنات کی جو حقیقت کل میں نے بیان کی اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ سب فکشن ہیں, ہارر اسٹوریز ہیں, پرانے زمانے کی اساطیر الاولین ہیں, کہانی اور قصے ہیں. ان کا وجود اس سائنٹیفک دور میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک تو یہ میسیجز مجھے کل ملنے لگے. دوسرا یہ ہے کہ جب جنات و شیاطین انسانوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور مسائل پیدا کرتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں کو ان حل کی طرف جانا چاہیے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں عام چلن ہے؟ یہ دو اشکالات کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ رفع کرنا چاہیے. پہلا اشکال تو یہ ہے کہ بعض دفعے ہم بہت زیادہ عقل پرست ہوتے ہیں. ویسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں بھی بہت زیادہ عقل کی بنیاد پر باتوں کو پرکھتا ہوں. میرا مزاج بھی ہے کہ میں عقل کی سانج پر بعض چیزوں کو پرکھتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ ملا, جو کچھ پڑھا میں نے, بس اسے لا کر آپ کے سامنے ڈمپ کر دیا. ایسا میرا مزاج نہیں ہے. میں بھی چیزوں کو جو ہے عقل کی سانج پر پرکھتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ عقل کو اس جگہ رک جانا چاہیے, گھٹنے ٹیک دینی چاہیے جہاں قرآن اور حدیث میں کوئی واضح بات آتی ہو. کجا یہ کہ وہ چیز ہماری سمجھ میں نہ آتی ہو, گو کہ وہ بات ہماری سمجھ میں نہ بھی آتی ہو, ہم اسے بعض دفعے ٹیسٹ نہ کر پاتے ہوں, تب بھی اگر قرآن اور حدیث میں کوئی بات آتی ہے تو ہماری عقلوں کو چاہیے کہ وہاں ہم گھٹنے ٹیک دیں. یہی ادب کا مقام ہے, یہی ادب کا لحاظ ہے. تو انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے, شیاطین اور جنات کے وجود کا مسئلہ. قرآن نے واضح طور پر کہا, کل میں نے آیتوں کی دلیل دی ہے, آج میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا, کہ قرآن نے واضح طور پر کہا کہ جنات کا اور شیاطین کا وجود ہے, ان کی حقیقت ہے, وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں تم ان کو نہیں دیکھ پاتے. اور یہ بھی ہے کہ کسی چیز کا عدم علم, کسی چیز کے بارے میں ہمارا علم نہیں ہے کہ شیاطین کیسے ہیں, جنات کیسے ہیں, وہ کہاں رہتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہے, تو کسی چیز کا عدم علم عدم وجود کے برابر نہیں ہے. یعنی ہم کسی چیز کو نہیں جانتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں دنیا میں. اگر میں مدراس نہیں گیا, مدراس کے میں نے سمندر کو نہیں دیکھا ہے, مجھے اس کا علم نہیں ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مدراس میں سمندر ہے ہی نہیں ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. تو اس پر ایک میں نے جو کل باتیں عرض کی ہیں وہ نو کتابوں سے میں نے ان باتوں کو اخذ کیا ہے. جتنی باتیں میں نے کہی ہیں آپ اس کو کیسٹ میں سن لیں. پہلے تو تفسیر ابن کثیر, اس میں 13 صفحات پر مشتمل جنات پر مواد ہے اور ہر بات کو حدیث سے انہوں نے دلیل دی ہے. اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی خوبی یہ ہے کہ حدیث کا حوالہ دینے کے بعد اس حدیث کی صحت پر بھی کلام کرتے ہیں. ایک واقعہ انہوں نے لکھا, حدیث کا حوالہ دیا, پھر وہ حدیث ضعیف ہے کہ غریب ہے کہ حسن ہے, اس پر وہ تبصرہ کرتے ہیں. پہلے میں نے اس سے دلیل لی ہے, اس کے بعد یہ ساری کتابیں میرے سامنے ہیں, ان سب میں آپ کو یہ باتیں ملیں گی. اس میں یہ سب سے مشہور و معروف کتاب ہے کہ لخت المرجان فی احکام الجان, یہ علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. بہت مشہور و معروف بزرگ گزرے ہیں. جن لوگوں کو کتابوں کا مطالعہ کا ذوق ہے, بالخصوص ان کی کتابیں اردو میں نہیں ہیں, ان کی خاصیت ہے, میں نہیں جانتا کسی اور کو, میں صرف ان کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی میں 600 کتابیں لکھی ہیں. میں کسی اور آتھر کے بارے میں نہیں کہہ سکتا جنہوں نے زندگی میں 600 کتابیں, اور ایک ایک کتاب ہزار ہزار صفحات پر میں ہیں. ایک میرے پاس ان کی کتاب ہے الادخان فی علوم القرآن، تین جلدوں میں تقریباً 1000 صفحے پر. آپ ایک کتاب اگر 200-300 صفحے کی بھی مان لیں تو انہوں نے اوریج پر ڈے 100 صفحات لکھے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے قرآن و حدیث کی بنیاد پر، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس پر جنات کے بارے میں بہت تفصیل سے علم ملے گا. پھر یہ ہے تفہیمات مولانا مودودی کی ایک کتاب، اس میں حقیقت جن ایک موضوع ہے، اس میں بالخصوص وہ ریشنلسٹ جو جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں انہوں نے ان کا تعصب کیا اور ان کا جواب دیا ہے، اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے. تیسری یہ کتاب ہے جادو کی حقیقت، جنوں اور شیطانوں کی دنیا. یہ کتاب ایک سلفی حضرت کی لکھی ہوئی ہے. میں بالخصوص اس لیے عرض کرتا ہوں کہ حدیثوں کے معاملے میں دیگر مکاتب فکر کے بنسبت اہل حدیث حضرات اور سلفی حضرات اس معاملے میں بہت زیادہ چھان بین کرتے ہیں، اور ان کے ہاں ضعیف اور موضوع روایات کو لینے کے معاملے میں بڑا احتیاط برتتے ہیں. یہ کتاب سعودی عربیہ میں ایک موضوع پر جو ہے انعام یافتہ کتاب ہے، انعامی مقابلہ ہوا، اس میں فرسٹ انعام اس کتاب نے پایا، اور اسے وائمی کا سرٹیفکیٹ حاصل ہے. وائمی ایک تنظیم ہے، جیسے یہاں ایس آئی او ہے، جماعت اسلامی، اس طرح کی جو تحریک ہے، ویسی ایک تنظیم سے یہ سند یافتہ ہے. تو اس کتاب میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اقوال آپ کو میں سناتا ہوں. اگر کسی پر جنوں اور ان کی گفتگو کی کیفیت واضح نہ ہو تو وہ محض اپنی لا علمی کی بنا پر ان کے وجود کا انکار نہ کرے. آپ غور کیجئے، بالخصوص ایسی صورت میں جبکہ ان کا وجود کتاب و سنت کے دلائل کے علاوہ اور بہت سے دوسرے ذرائع سے ثابت ہیں. کون کون سے ذریعے سے ثابت ہیں؟ مثال کے طور پر بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو بچش میں خود دیکھا ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا، جنہوں نے جنوں کو دیکھا ہے، اور یہ چیز ان کے نزدیک قبر یقین کے ذریعے ثابت ہے. ان کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جنوں سے بات چیت کی ہے یا جنہوں نے ان سے بات کی ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ان کو بھلی باتوں کا حکم دیا اور بری باتوں سے روکا، اور ان میں صالح اور غیر صالح ہر طرح کے لوگ شامل ہیں. آخر میں لکھتے ہیں، منکرین کے ان باطل دعووں کی اصل وجہ ان کے پاس جنوں کے متعلق ٹھوس علم کا موجود نہ ہونا ہے، لیکن عدم علم عدم وجود کی دلیل نہیں ہے. یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو جن کے بارے میں مشہور ہے کہ صحابہ کے دور کے بعد جتنے مجددین پیدا ہوئے ان میں سب سے پائے کے مجدد تھے، بہت بڑے انقلابی شخصیت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتابوں کے حوالے سے میں نے بتایا، تو صرف یہ عرض کرنا تھا کہ بعض چیزوں پر اگر ہمارے دل کو اطمینان بھی نہ ہو، قرآن حدیث میں بتایا گیا ہے اور شیاطین اور جنات کا وجود ہے تو ہم اس کو مانیں گے. رد کرنے کے لیے صرف یہ وجہ نہیں کہ یہ فکشن ہے، ہارر سٹوریز اور ہارر جو شوز ہوتے ہیں اس میں بھی چونکہ شیاطین جنات کا ذکر آتا ہے تو اس لیے ہم اس کا انکار نہیں کریں گے. جیسے فیری ٹیلز میں فرشتوں کا ذکر آتا ہے، چونکہ وہ فیری ٹیلز کی کتابوں میں فرشتوں کا ذکر آتا ہے اس لیے ہم فرشتوں کے وجود ہی کا انکار کریں گے؟ کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کیا؟ تو اس وجہ سے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، ان کا وجود ہے. اب ایک دو اور باتیں میں عرض کرتا ہوں. بات چیت ہم دیکھتے نہیں لیکن ان کا وجود ہوتا ہے. ہم نے کرنٹ کو نہیں دیکھا، ہم نے میگنیٹک فیلڈ کو نہیں دیکھا، ہم نے خود اپنی عقل کو نہیں دیکھا. بھیجے کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اپنی عقل کو نہیں دیکھتے. ان سب کے باوجود بعض چیزوں کے وجود کو ہم مانتے ہیں، تو جنات اور شیاطین کا وجود ہے اور ان کا وجود ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایلگری کے پہاڑ میں کہیں بسیرا کرتے ہوں، ان کے بڑے کیمپس لگے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ اس کا شیطان لگا ہوا ہے. صحابہ نے پوچھا ہے پیارے نبی کہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا شیطان لگا ہوا ہے؟ فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، لیکن اسے مجھ پر قدرت حاصل نہیں ہے، اسے امپورٹنٹ کر دیا گیا، اسے سوئچ آف کر دیا گیا، اسے مجھ پر قدرت حاصل نہیں ہے، باقی سب انسانوں کے ساتھ لگا ہوا ہے. پھر یہ بھی اللہ کے رسول نے کہا، یہ صحیحین کی حدیث ہے، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی حدیث ہے، مستند ذرائع سے بات آئی ہے کہ انسان کے خون میں شیطان گردش کرنے لگتا ہے. ہم کو یہ معلوم نہیں کہ کس طرح سے ہمارے اندر جذب ہوا ہے، لیکن ہے کہ شیطان ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو اس طرح سے شیطان ہمارے ساتھ لگے ہونے کی وجہ سے شیطان ہم کو بہت سے غلط باتوں کی طرف توجہ دلاتا ہے. مثلاً الشیطان یعیدکم الفقر، ہم کو غربت کا ڈر دلاتا ہے شیطان، یہ شیطان ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. ویامرکم الفحشاء، فحش کی طرف ہمارا رجحان بڑھتا ہے، یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے. شراب اور جوئے میں لوگوں کو مبتلا کرتا ہے شیطان. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، قرآن نے کہا یہ سب شیطان کے کرتوت ہیں. جن کو شراب اور جوئے کی عادت ہے وہ شیطان نے ان کو اس کام میں لگایا. لوگوں کے درمیان جو جدائی پیدا کرتا ہے، لڑاتا ہے، وہ بھی شیطان کرتا ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض پیدا ہو، تمہارے درمیان لڑائی اور عداوت پیدا ہو. شیطان بعض لوگوں پر حاوی ہوتا ہے، باولا کر دیتا ہے. چھونے کے بعد شیطان کسی پر جب حاوی ہوتا ہے قرآن میں کہا گیا قل اعوذ من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيرانا. جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جس پر شیطان جب آ جاتا ہے تو آدمی شیطان جب اس پر سوار ہوتا ہے تو بے قابو ہو جاتا ہے, اسے کوئی منزل اور سمت کا پتہ نہیں چلتا, کیا بکتا ہے, کیا کہتا ہے, کچھ اس کا ہوش نہیں ہوتا. قرآن نے اس کا ذکر کر کے بتایا, سورہ انعام کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ گویا کہ کسی سنسان وادی میں گم ہو چکے ہیں اور شیطان ان پر حاوی ہو گیا ہے. اور جس طرح شیطان کا آسیب زدہ انسان حرکتیں کرتا ہے اس طرح مشرق بھی حرکتیں کرتا ہے. یہ سب باتیں بتاتی ہیں کہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے, جنات ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اب آتے ہیں اس مسئلے پر, پھر اس کے بعد وہ معوذتین میں ہے کہ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدورنا, ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ کر یہ خناس گویا کہ ہمارے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے. من الجنت والناس, جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں جو وسوسے پیدا کرتے ہیں. تو جنات اور شیاطین کا وجود ہے, وہ ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. وہ ہارر سٹوریز نہیں, وہ فکشن کی باتیں نہیں, وہ پرانے زمانے کی بزرگوں اور بوڑھیوں کی کہانی نہیں ہے, بلکہ ان کا وجود ہے. اگر ہمیں علم نہیں ہے تو یہ اور بات ہے, لیکن ہم کچھ جاننا اور پہچاننا چاہیے, اتنی ساری کتابیں ہیں. اب ہم آتے ہیں ایک اور موضوع کی طرف کہ جب جنات ستاتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, یہ اور وہ ساری چیزوں کو میں نے ذکر کیا, تو بعض لوگ اس کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں کو عامل کے پاس جانا چاہیے, کیا اس کا علاج یہی ہے کہ ہم جائیں. اور ایک ہمارے بزرگ پروفیسر صاحب نے بتایا کہ سروے ان کا یہ بتاتا ہے کہ وانمباڑی میں 43 عامل حضرات موجود ہیں, 43 مسلمانوں میں, اور غیر مسلموں میں 110 سے زیادہ عامل اس شہر کے اندر موجود ہیں. اب یہ ہے کہ اس شہر کے اندر اس کا چلن بھی بڑا عام ہوا ہے, کسی کی تجارت ڈوب گئی, بہو اور ساس کے درمیان جو ہے جھگڑا ہو گیا, پلاں ہو گیا, فوراً عامل صاحب کے پاس چلے گئے اور عامل صاحب نے ان سے کہا کہ بکرے کا سرا لے آؤ, اس کی زبان لے آؤ, بکرا کا کٹا ہوا گرم گرم خون لے آؤ, لیمو لے آؤ, مرچ لے آؤ, فلاں لے آؤ, ہانڈی لے آؤ, اس میں سب کو ڈال کر اس کا علاج کیا جاتا ہے, بیچ چوراہے پر اسے پھوڑا جاتا ہے, قبرستان میں ڈال دیا جاتا ہے, کسی کی دیوڑی پر ان چیزوں کو رکھ دیا جاتا ہے, سب ہوتا ہے یہ, ہے نا. تو یہ عامل کیا, اب اگر جنات ستاتے ہیں تو اس کا علاج کیا ہونا چاہیے, یہ لوگوں کا سوال ہے. اس کا علاج کیا ہونا چاہیے, یہ تین کتابیں میرے پاس, حدیث نبوی اور علم النفس, یہ ایک سائیکالوجسٹ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی اور نفسیاتی علاج, نفسیاتی جو مسائل اور روحانی جو مسائل ہیں اس کا کیا علاج ہے, اس میں بہت پیارے انداز سے بتایا. اس کا لاسٹ چیپٹر ہے کہ اس طرح کے کسی کو مسئلے ہوں تو وہ نماز کے ذریعے علاج کریں, ذکر کے ذریعے علاج کریں, روزہ کے ذریعے علاج کریں, قرآن کے ذریعے سے علاج کریں, حج کے ذریعے سے علاج کریں, بہت سے علاج بتائیں. قرآن کے ذریعے سے ایک علاج مستند ہے, اس میں یہ بتایا کہ ایک شخص آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول, میرا بھائی جو ہے اسے جنون کی کیفیت ہو گئی ہے, وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے, اس کی کیفیت عجیب و غریب ہو چکی ہے, کیا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تم اس کو میرے پاس لا سکتے ہو, تو وہ لے آیا جا کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج فرمایا اور اس کو قرآن مجید کے ذریعے سے علاج کیا. اس کا ذکر مستند کتابوں سے ہے اور اس کا حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر قرآن مجید سے 13 مقامات سے آپ نے مختلف آیتوں کو پڑھ کر اس پر ضم کیا. یہاں وہ میرے پاس موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سامنے بٹھایا, سورہ فاتحہ پڑھا, سورہ بقرہ کی ابتدائیں آیتیں پڑھی, پھر اس کے بعد الہکم الہ واحد والی آیت پڑھی, پھر آیت الکرسی کو پڑھا, پھر سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں پڑھی, پھر آل عمران کی یہ آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ اس کو پڑھا, سورہ آراف کی ایک آیت ان ربکم کو پڑھا, سورہ مومنین کی آخری آیتوں کو پڑھا, سورہ جن کی ایک آیت کو پڑھا, سورہ صافات کی 10 ابتدائی آیتوں کو پڑھا, سورہ حشر کی 3 آیتوں کو پڑھا, سورہ اخلاص کو پڑھا, معوذتین کو پڑھا. ایسا آپ نے پڑھ کر دم کیا تو اس شخص پر جس پر آسیب کا اثر ہو گیا تھا, جنونی کیفیت طاری ہو گئی تھی, وہ شخص بھلا چنگا ہو کر کھڑا ہو گیا. یہ حدیث میں جو 13 چیزوں کا ذکر ہے, شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے اس کو ایک کتاب کی شکل میں بنایا ہے, مستند چیزیں یہ, اور اس کو جو ہے یہ حاکم کی کتاب میں, مستدرک حاکم میں ہے, اور ابی ابن کعب سے اس کی روایت ہے, شیخ الحدیث نے اسے ایک کتاب کی شکل میں ڈھال دیا ہے. تو اس طرح سے بہت سی چیزوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے, جو عاملوں کے پاس جانے کے بجائے لوگوں کو خود علاج کرنا چاہیے. پھر علامہ ابن قیم جوزی کی کتاب ہے طب نبوی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مسائل کا حل کیسے بتایا اور اس کا طب کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے, اس کا ذکر اس کے اندر موجود ہے. پھر یہ سب سے میری پسندیدہ کتاب, سب سے پیاری کتاب, دوائے شافی, یہ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, کہ اس میں انہوں نے بتایا کہ لوگ جب گناہ کرتے ہیں تو اس کے 40 اثرات ان کی زندگی میں ہوتے ہیں. چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے, طبیعت کے اندر بےقراری ہو جاتی ہے, بیوی لڑائی جھگڑا کرنے لگتی ہے, جانور جو ہے ہم کو اپنے اوپر بٹھانے سے انکار کر دیتا ہے, یا جدید زمانے میں ہماری گاڑی خراب ہو جاتی ہے بیچ راستے میں. ایسے بہت سی چیزوں کا 40 مذموم اثرات کا ذکر کیا کہ جب آدمی گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کا گناہ کے نتیجے میں کیا کیا ہوتا ہے, پھر اس کا حل کیا کرنا چاہیے, تو دعاؤں سے کیسے حل کرنا چاہیے, نظر بد کا علاج کیا ہونا چاہیے, حسد کا علاج کیسے کرنا چاہیے, مختلف چیزوں کے بارے میں قرآن اور حدیث سے. اور یہ سب وہ بزرگ ہیں جن کے علم تقویٰ قرآن و حدیث پر علم کے بارے میں کوئی کلام نہیں کر سکتا, علامہ ابن قیم جوہری رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ کتابیں ہیں جس میں اللہ کے رسول نے بہت سی حدیثوں سے ہم کو علاج بتایا اور ان چیزوں کے ذریعے سے ہم کو علاج کرنا چاہیے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ایک تو احتیاطی تدبیر کرنی چاہیے, آدمی کو ٹوائلٹ جاتے ہوئے دعا کرنا چاہیے, بیوی کے پاس جاتے ہوئے دعا کر لینا چاہیے, کسی نئی منزل پر اترتے ہوئے دعا کر لینا چاہیے, قرآن مجید کی تلاوت سے شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے, رات کو سوتے وقت جو ہے آیت الکرسی پڑھ لینا چاہیے, گھر بن کر کر کے جاتے ہوئے آدمی کو یہ سب کر لینا چاہیے. جب اس طرح سے احتیاطی تدابیر کریں گے تو جنات کے شیاطین کے شر سے آدمی محفوظ رہے گا. اس کے باوجود بھی اگر اس طرح کے کچھ مسائل کسی کو پیدا ہوتے ہیں, میری یہ تمنا ہے کہ ہر شہر کے اندر ہمارے علماء ایسے ہونی چاہیے جو ہم کو ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں. میری بڑی تمنا ہے لیکن ہم کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بتانے والا کوئی موجود نہیں ہے. اسی طرح ہمارے روحانی جو مسائل ہیں ان کا علاج قرآن و حدیث ہی کی بنیاد پر کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کی بھی ہے لیکن بڑی کمی ہے. اس کے علاوہ جو پروفیشنل عامل حضرات ہیں ان کے بارے میں مجھے جو ہے گویا کہ کچھ کلام زیادہ نہیں کرنا چاہیے, مجھے کسی کی مخالفت نہیں کرنی ہے. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر دعا کرنے والے اور جھاڑ پھونک کرنے والوں کی کمی ہے, ایسے لوگ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول سے ثابت ہے جھاڑ پھونک کرنا دعاؤں کے ذریعے سے جو ہے جنوں کو بھگانا, مسائل کو دور کرنا, پریشانیوں کو, بیماریوں کو, میاں بیوی کے درمیان الفت پیدا کرنا, یہ سب چیزوں کے لیے دعائیں موجود ہیں, آپ پڑھیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دعا کرنے والے کیسے ہونی چاہیے. نمبر ایک, پنج گانا نمازی ہونے چاہیے. نمبر دو یہ کہ وہ متقی ہونا چاہیے. نمبر تین, قرآن اور حدیث کا انہیں علم ہو اور ان کا علاج قرآن اور حدیث ہی کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اور چوتھی شرط یہ ہے, بلا معاوضہ کرنا چاہیے. دکانداری نہیں ہے, یہ پروفیشن نہیں ہے. اس میں میرے پاس نمایاں نام مولانا محمد سراج الحسن صاحب کا ہے جو جماعت اسلامی کے امیر رہے ایک مدت تک, تبھی انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لیا. ان کا یہ معمول ہے کہ تہجد کی نماز ان کی برسوں سے ان کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی. بڑے متقی عالم فاضل اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے, وہ دعاؤں کے ذریعے علاج کرتے ہیں, آدھے سر کا درد کا علاج کرتے ہیں اور بواسیر کا علاج کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے شفا یاب ہوتے ہوئے, اور وہ جب جیل میں تھے ایمرجنسی کے دوران تو ایک بہت بڑے پولیس انسپکٹر کو بھی یہ مسئلہ ہوا, اسے لایا گیا اور اس کے سامنے جب علاج کیا گیا تو وہ بہت متاثر ہوا, وہ اسلام کی طرف آگے بڑھنے لگا. تو اس طرح کے لوگ جو بلا معاوضہ کرتے ہوں, نماز کے پابند ہوں, متقی ہوں, اگر وہ علاج کرتے ہوں تو ان کے پاس علاج کرنا چاہیے. عامل حضرات میں سے میں نہیں جانتا کون کیسے ہیں, لیکن عموماً جو عامل حضرات ہوتے ہیں وہ غیب دانی کی باتیں کرتے ہیں, غیب کی باتیں کرتے ہیں. تمہارا بیٹا کہاں ہے, تم پر کس نے جادو کیا, تمہارا چمڑا جو چوری ہو گیا وہ کس شاپ کے اندر ٹینری کے اندر موجود ہے, فلاں اور فلاں, یہ سب جو غیب کی باتیں کرتے ہیں یہ بالکل کفر کی باتیں ہیں. اللہ کے رسول نے اسے انکار کیا ہے. جو غیب کی باتیں سناتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی, اور جو لوگ وہاں جا کر علاج کراتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے وعید سنائی. اور یہ حدیث میں بھی موجود ہے کہ ایسے لوگوں کی نماز 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی, یہ سب ہے وعید. تو ان عاملوں کے پاس جانا جہاں غیب کی باتیں سنا کر تمہارا علاج کیا جاتا ہو, یہ اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عامل حضرات جو نجس کام کرتے ہوں, خون کے ذریعے سے, سرا کے ذریعے سے, بوٹی کے ذریعے سے, کلیجی کے ذریعے سے, اور مرچ اور لیمو کے ذریعے سے, یہ سب غیر اسلامی چیزیں ہیں. جہاں ایسا ہوتا وہاں نہیں جائیں گے. جو اسے چھوڑ کر دعاؤں کی بنیاد پر کرتے ہیں وہاں ہم لوگوں کو جانا چاہیے. اس کے علاوہ یہ کام جہاں کرتے ہوں یہاں ہم نہیں جائیں گے. اس کے علاوہ ان کا پیشہ نہیں ہونا چاہیے, یہ علاج ان کا پیشہ نہیں ہونا چاہیے. علاج انسانی خدمت کے لیے کرنے والے الگ ہوتے ہیں, وہ اپنا پیشہ الگ کرتے ہیں, اپنی روزی روٹی کسی اور ذریعے سے کماتے ہیں, پیٹ پالنے کے لیے نہیں کرتے, ان کا پیشہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح سے بعض چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں. میں نے گویا کہ ضروری سمجھا, ایک تو جنات کی حقیقت اور وجود پر جن لوگوں کو اشکال ہے ان کو اپنے اشکال رفع کرنے کے لیے میں نے بعض کتابوں کو یہاں لایا. بعض کتابیں میں نہیں لا سکا, اس میں ایک تفسیر ابن کثیر نہیں لا سکا, شیطان نام کی ایک کتاب ہے, ابھی جدید کتاب ہے, وہ ابھی آئی ہے, ابن عبد الشکور صاحب کی لکھی ہوئی, وہ میرے پاس موجود ہے. اور اسی طرح سے علامہ ابن تیمیہ کی ایک کتاب ہے, وہ تین کتابوں کو میں نہیں لا سکا. مکمل ان کتابوں سے میں نے ماخوذ لیا ہے. آپ جو بھی اگر کوئی چیز دیکھنی ہو تو مستند حدیثوں سے ان کتابوں کے اندر موجود ہے، ایک ان کے وجود پر، دوسرا ان کے علاج پر، ان کے علاج کے سلسلے میں یہ چیزیں. قرآن آیتوں میں کیا تاثیر ہے؟ قل اللہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سورہ دخان پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی کتاب میں ایک چیپٹر ہے، ہر سورتوں کی فضیلت ہے. اور علامہ ابن سیرین کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا، اس کتاب کا آخری چیپٹر 114 سورتوں کی کیا کیا خصوصیت ہیں، اس کو اٹھا کر پڑھیے تو اس سے معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کے اندر شفا ہے. قل ہوا شفاء للناس، قرآن نے کہا کہ اس کے اندر شفا موجود ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، قرآن مجید کے اندر شفا موجود ہے، یہ ایک سے کئی آیتوں کے اندر ہے، آپ اٹھا کر پڑھیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سورتوں کے ذریعے سے ہم خود پڑھ کر دم کریں، ہم خود پڑھ کر پوکھیں. اور حدیث میں بھی ہے اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. آپ اپنے گھر میں بیوی بچوں کو بیمار ہوتے ہوئے دیکھیں، ڈرتا ہے آپ کا بچہ، گھبراتا ہے، آپ یہ پڑھیے. یہ سب ہیں لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، یہ دعا ہے. بہت سی چیزیں ہیں حدیث کی کتابوں میں، آپ اٹھا کر پڑھیں، بچوں کو دم کریں، آپ پڑھ کر سلائیں. تو یہ چیزیں گویا کہ علاج کے لیے ہم کو کہیں غیر غلط جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، غیر اسلامی افعال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کام وہی کرنا چاہیے جو قرآن اور حدیث سے ہم کو سند ملتی ہو. گزارش ہے کہ اندر آ جائیں، باہر جگہ کم پڑ رہی ہے. چونکہ ایک اہم موضوع تھا اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ لوگوں کے ذہن کے اشکال کو دور کر دیا جائے. میں نے ایک مختصر اور ایک معمولی سی کوشش اس ضمن میں کی ہے. اب یہ ہے کہ سورہ احقاف کو ہم مکمل کرتے ہیں. کل جنات کا قصہ آیا اور جنات کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوئے، کس طرح سے وہ پلٹ کر اپنی قوم کے اندر انہوں نے قرآن کی دعوت کو عام کیا اور بتایا توحید، رسالت، آخرت اور کتاب کو ماننے کی طرف انہوں نے دعوت دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو کہا کہ یہ ہے حال ان لوگوں کا جو دیگر مخلوق ہیں، ان کو جب کلام الہی کی کچھ بھنک پڑ گئی تو کس طرح سے وہ متاثر ہوئے، ان کا دل کس طرح سے پگھل گیا اور وہ کس طرح با ادب ہو کر اس کلام کی تاثیر سے مالا مال ہوئے اور واپس لوٹے تو دائی بن کر لوٹے. اس کے بالمقابل تم لوگ ہو جو اس کا انکار کرتے ہو اور ہر طرح کی آیتیں دکھانے سنانے کے باوجود تم انکار پر اڑے ہوئے ہو. اس کے بعد آخر کی بعض آیتیں جس میں کہا گیا الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتی بلا انہ علی کل شیء قدیر. کہا کہ ان سب کو دیکھنے کے باوجود کیا ابھی بھی لوگوں کو عقل نہیں آیا؟ کیا لوگ نہیں سمجھنا چاہتے؟ اولم یرو ان اللہ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیسے پیدا کیا، زمین کو اس نے پیدا کیا، اور ان سب کو پیدا کرنے کے بعد وہ تھک نہیں گیا ان کے پیدا کرنے میں، وہ عاجز نہیں ہو گیا ہے، بلکہ وہ سب چیزوں پر قادر ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. لیکن ان سب کے باوجود، یہ ساری باتیں بتانے کے باوجود لوگ انکار کرتے ہیں. جو انکار کرتے ہیں وہ یوم یعرض الذین کفروا علی النار، ان کو آگ کے تندور کے پاس جب کھڑا کیا جائے گا، جہنم کے دن جب ان کو جہاں آگ کے سامنے جب پیش کیا جائے گا تب ان سے پوچھا جائے گا الیسا ھذا بالحق، کیا یہ بات سچ نہیں ہے جس کو تمہیں سنائی جا رہی تھی، تمہیں خبر دی گئی تھی، کیا آج تم نے اس بات کو سچ نہیں پایا؟ قالوا بلا ربنا، کہیں گے کہ پروردگار ہاں قسم ہے کہ ہم کو یہ بات بتائی گئی لیکن ہم نے انکار کیا. آیات کائنات کی آیات کو بتایا گیا، اللہ کے رسول نے کتاب کے ذریعے سے سمجھایا، فطرت سلیمہ کا حوالہ دے کر اللہ کے رسول نے سمجھایا، پچھلی جو گزری ہوئی قومیں ہیں ان پر جو عذاب آیا، جو تباہی مچی، ان کا حوالہ دے کر سنایا، اس کے باوجود یہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں. قالوا بلا وربنا، اے پروردگار قسم ہے ہمارے رب کی کہ یہ ساری چیزیں جو ہم کو بتائی گئی لیکن ہم نے مانا نہیں. قالا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہا جائے گا آج جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو اس پاداش میں کہ تم کفر کیا کرتے تھے. پھر آخر میں اللہ کے رسول کو کہا گیا فصبر، آپ صبر کیجئے، آپ اپنے موقف پر جمے رہیے، ڈٹے رہیے، آپ اپنا کام کرتے رہیے. کما صبر اول العزم من الرسل، جس طرح سے آپ سے پچھلے جو رسل گزرے ہیں انہوں نے بھی بڑی صبر کے ساتھ، بڑی عظیمت کے ساتھ اس کام کو کیا. یہ کام گویا کہ پھولوں کی سیج پر چلنے کا نام نہیں ہے، یہ کام بڑی مشکلات کا کام ہے، آپ کیجئے لیکن اس کے کام کے لیے صبر چاہیے. واقعہ یہ ہے کہ انبیاء ہی کو صبر کی تلقین کی گئی تو ہم جیسے لوگوں کے لیے کتنی ضرورت پڑے گی. اس کام کو کرنا کوئی آسان کھیل نہیں ہے. یہ کام کرتے ہوئے ظلم کو سہنا پڑے گا, جبر کو سہنا پڑے گا, بدگمانیاں, الزام تراشیاں اور فتوے اور یہ ساری چیزیں آ کر تمہارا استقبال کریں گے. لیکن ایک بندہ مومن کو جب اس کام کو لے کر اٹھے تو جمنا چاہیے. فصبر کا مطلب, صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عاجزی اور مسکنت کا نام نہیں ہے صبر. صبر اپنے موقف پر ڈٹ جانے کا نام ہے. فصبر, آپ ڈٹ جائیے اپنے کام پر اور آپ کام کرتے رہیے. کما صبر اول العزم من الرسل, جس طرح سے پچھلے انبیاء صبر کرتے رہے. ولا تستعجل لهم, ان کے لیے جلدی نہ کیجیے عذاب کے لیے. ان کے لیے ابھی مہلت باقی ہے اور جب ان کی مہلت ختم ہو جائے گی تو یہ خود عذاب دیکھ لیں گے. عذاب ہمارا آ جائے گا اور جب وہ عذاب آئے گا تو ان کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں جو عیش وہ کرتے تھے, جو ٹھٹے وہ اڑاتے تھے, جو دنیا کی رفاہیتیں انہیں ملی تھیں, جو آسائشیں انہیں ملی تھیں, اس میں مست مگن ہو کر انہیں رسول کی دعوت کا انکار کیا, کہیں گے الا ساعت من نہار, بس صبح کی گھڑی تھی. آخرت کے عذاب کے دن کھڑے ہو کر ان کو ساری دنیا کی زندگی لگے گی, بس ایک پل وہ دنیا میں جی کر آئے تھے, ان کو ایسا محسوس ہوگا. قرآن مجید کہتا ہے بلاغ آپ کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے, اس کے علاوہ آپ کو لوگوں کی دلوں کے اندر اور حلق کے نیچے سے ایمان کا گھونٹ پلا دینا یہ آپ کی ذمہ داری میں سے نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا گیا فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ, فاسق اور بد کردار قوموں کے علاوہ تباہی کس کے لیے ہے؟ تو جو لوگ بد کردار ہوں گے, جو لوگ فاسق ہوں گے, انہیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ تباہ کرے گا. یہ گویا کہ حوامیم یہاں ختم ہوئے. سات حامیم پر مشتمل جو صورتیں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں اور توحید کا جو گروپ ہے اس کی یہ آخری صورت تھی مکی صورت. اس کے بعد اب بس تین مدنی صورت رہ گئی ہیں. میں نے جیسے بتایا کہ ہر گروپ کے اندر مکی صورتیں ہوتی ہیں اور کچھ مدنی صورتیں ہوتی ہیں. مکی صورتوں کا ایک انداز اور ہوتا ہے, مدنی صورتوں کا انداز اور ہوتا ہے. تو اس طرح سے مکی صورتیں ختم ہوئی. اب مدنی صورتوں میں سورہ محمد, سورہ فتح اور سورہ حجرات, یہ تین صورتیں ہیں. انشاءاللہ اس پر یہ پورا گروپ ختم ہو جائے گا ہمارا, پانچواں گروپ جس کا موضوع ہے, جس کا غالب مضمون ہے توحید. توحید کا مضمون گویا کہ اس کا ڈومیننٹ سبجیکٹ ہے اس پورے گروپ کے اندر. اب ہم اس کے بعد ایک نئی صورت کو شروع کرتے ہیں. اس صورت کا نام ہے سورہ محمد. یہ 47ویں صورت ہے. یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے میں نازل ہوئی. چونکہ مدنی صورتوں کی شروعات ہے اور اس لیے جو ہے یہ پہلی صورت ہے. یہاں اس صورت کی شروعات اس طرح سے ہے, الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. اس صورت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پس منظر یہ یاد رکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے ہوئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے, بہت زیادہ دن نہیں ہوئے تھے, ایک سال سے کم ہوئے تھے. اور اللہ کے رسول کو بڑا تنگ کیا گیا مکے کے اندر, بہت ستایا گیا, صحابہ اکرام کو مارا پیٹا گیا, زد و کوب کیا گیا, ان کی مال و دولت کو چھینا گیا, ان سب کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا. صحابہ اکرام سب ہجرت کر کے جب مدینہ چلے گئے تو وہاں بھی ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے تھے. ہر وقت جو ہے پیدر پہ حملے ہوتے تھے, بنو غطفان کے لٹیرے آتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو ہانک لے جاتے تھے, بعض لوگ آتے اور پھل جو پکے ہوئے ہوتے اسے توڑ کر لے جاتے. مختلف طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو چین کی سانس لینے نہیں دیتے تھے مدینے میں, وہاں ان کو ستایا جا رہا تھا. تو ایسے عالم میں دو ہی راستے تھے مسلمانوں کے سامنے. اس طرح سے ان کی زندگی کو تنگ کیا جا رہا تھا, یا تو وہ ڈک ڈال دیتے, سرنڈر ہو جاتے اور اپنی دعوت سے اور اپنے مشن سے گویا کہ وہ دستبردار ہو جاتے, یا دوسرا ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا تھا. چونکہ مسلمان ایک اسلامی مملکت کے اندر متحد ہو چکے تھے, ایک جگہ جمع ہو چکے تھے, تو اب یا تو ایک کام یا سرنڈر کر دیں, یا دوسرا کام یہ تھا مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اسلام کی دفاع کے لیے اپنی زندگی کا آخری خطرہ, خون کا آخری خطرہ بھی نچوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ دو ہی راستے تھے اور واضح ہیں کہ صحابہ اکرام اور اللہ کے رسول تو سرنڈر نہیں ہو سکتے. تو دوسرا ہی راستہ تھا کہ اب اسلام ایک قوت بنتا جا رہا تھا اور ایک مرکز اس کا بن گیا تھا, مدینے میں مسلمان جمع ہو چکے تھے, تو اب ان کو جہاد پر ترغیب دی جا رہی ہے اور یہ پوری صورت گویا کہ جہاد پر ابھارا گیا ہے اس صورت کے اندر. ایک اور نقطہ آپ نوٹ کریں, یہ جہاد پر جو صورتیں آئی ہیں غور کرنے کی بات ہے, سورہ انفال, سورہ توبہ اور اس طرح سے یہ سورہ محمد, یہ وہ صورتیں ہیں جن کی شروعات میں کوئی تمہید نہیں ہے. باقی صورتیں آپ دیکھیں, حامیم, تنزیل الکتاب من العزیز الحکیم, اور اس کے بعد آخرت کی اور آسمان و زمین کی باتیں, کچھ تمہیدی باتیں آتی ہیں, بعد میں اصل موضوع آتا ہے، ہر صورت کے اندر یہی طریقہ ہوتا ہے، لیکن جہاد پر جو صورتیں ہیں وہاں کوئی تمہید نہیں ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب ظاہر ہوتا ہے ان صورتوں میں کہ سیدھے موضوع پر گفتگو ہوتی ہے. برات من اللہ و رسول، سورہ توبہ اٹھا کر دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے، مشرکین کے سلسلے میں اب ان کے ساتھ کوئی رواداری نہیں کی جائے گی. سورہ انفال کی بھی شروعات ایسے ہی ہے، سورہ محمد کی بھی شروعات یہی ہے کہ اس میں کوئی تمہید نہیں ہے، اور شروعات ہی بہت سخت ہے، اور اس کا ٹون ہی بڑا گویا کہ بڑا گمبھیر ٹون اس کے اندر پایا جاتا ہے. شروعات یہ ہے کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، ایسے سب لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے اعمال ضائع کر دیے، ان سب کے اعمال غارت ہوئے، ان سب کے اعمال اکارت گئے. شروعات اس طرح سے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ دو گروپ اس وقت مکے کے اندر اور مدینہ کے اندر موجود تھے، ان کا ذکر ہے. ایک گروپ وہ تھا جو کفر پر اڑا ہوا تھا اور کفر کا علمبردار تھا اور اسلام کا سخت ترین مخالف گروپ تھا. دوسرا گروپ وہ تھا جو اسلام کا حمایتی تھا اور اسلام کے لیے مرنے مٹنے کے لیے تیار تھا. ان دو گروپ کی پوزیشن کو پہلے چار پانچ آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا. پہلا گروپ یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، اور نہ صرف کفر کیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر لوگوں کو اسلام کے اندر داخل ہونے سے روکا. کیسے روکا؟ بعض لوگوں کو جبرن روکا، بعض صحابہ کرام پر اتنا ظلم ڈھایا گیا تاکہ وہ اسلام قبول کرنے سے رک جائیں، بعض اتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدگمانیاں مکے کے اندر عام کی گئیں تاکہ لوگ اسلام آنے سے رک جائیں. اتنے اعتراضات اٹھا گئے رسالت پر، کتاب پر، آپ پر الزامات لگائے گئے، مجنون کا، دیوانہ کا، کاہن کا اور ساحر کا، کیا کیا آپ پر الزامات لگائے تاکہ لوگ اسلام کے اندر آنے نہ پائیں. ایک طریقہ اپناتا نہیں، جس طرح آج ہم امریکہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک طریقے سے اسلام کو روکتا نہیں ہے، وہ علمی سطح پر اسلام کے خلاف کتابیں لکھوانے کے لیے بعض لوگوں کو تیار کرتا ہے اور مختلف کتابیں اسلام کے خلاف لکھی جاتی ہیں. یو این او کے ذریعے سے مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں عورتوں کی آزادی کے لیے اور فیملی پلاننگ کے لیے اور فلاں کے لیے، اس طریقے سے جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وہ کانفرنسز کی جاتی ہیں. جنگی ذریعے سے مختلف مسلم ممالک پر حملے کیے جاتے ہیں، اس طرح سے وہ مسلمانوں کو اسلام سے، دیگر دنیا کو گویا کہ اسلام سے وحشت زدہ کرنے کے لیے، اسلام سے روکنے کے لیے یہ کام کرتا ہے. پھر یہ کہ دنیا کے مختلف حصوں میں وہاں ٹیررسٹ مارے گئے، یہاں ٹیررسٹ مارے گئے. آج کی خبر اٹھا کر دیکھیں، مکے کے اندر شوٹنگ ہوئی اور ٹیررسٹ مارے گئے، اتنے اسلحہ ملے، یہ سب خبروں کو دنیا میں عام کیا جاتا ہے. یعنی باطل کا شیوا یہ ہے کہ اسے اطمینان نہیں ہوتا، وہ ایک طریقے سے نہیں بیسیوں طریقے کو اپناتا ہے تاکہ اسلام کو رسوا کریں، لوگوں کو اسلام کی دعوت قبول کرنے سے روکیں. یہ پچھلے زمانے کے باطل لوگوں کا بھی یہی طریقہ تھا اور آج کا بھی یہی طریقہ ہے. تو قرآن نے کہا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، ایسے سب لوگوں کے اعمال اکارت گئے، ضائع ہوئے. کون سے اعمال؟ مکے کے بارے میں یہ بات ہے کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم فی النارہم خالدون. اسقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ. تفصیل سے سورہ توبہ کے اندر یہ بات آئی ہے کہ یہ مشرکین بعض نیک کام کرتے تھے. کون سے نیک کام؟ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، مینا اور مزدلفہ اور عرفات کے میدان، مینا اور مزدلفہ میں جا کر ٹینٹ لگاتے تھے، ضیافت کا انتظام کرتے تھے، اونٹوں کو قربان کرتے تھے، مکے کی پاکی صفائی، کعبۃ اللہ کی پاکی صفائی کرتے تھے. وہ کہ اندر انہوں نے نجس رکھ رکھا تھا، وہاں انہوں نے بتوں کو نصب کر رکھا تھا، اس کے باوجود ظاہری طور پر پاکی صفائی کرتے تھے، کوئی مسافر آ جاتا تو اس کی خبر گیری کرتے تھے، بہت سی نیکیاں یہ کرتے تھے. لیکن جب کفر کے ساتھ یہ نیکیاں کی جاتی ہیں تو وہ سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، رائے گاہ ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی اجر دنیا گویا کہ آخرت میں نہیں دیا جائے گا. تو کہا کہ انہوں نے جو کچھ اعمال کیے جن پر ان کو زام ہے کہ بہت نیکی کا کام یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب اعمال کو ضائع کر دیا. اس کے برعکس مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ دوسرا گروپ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. اس کے برعکس جو لوگ ایمان لے آئے، عمل صالح کرتے رہے اور اس کتاب پر ایمان لے آئے جو محمد پر نازل کی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری تھی اسی سے ان کو پرخاش تھی، اسی سے ان کو چڑ تھی. اس لیے کہا گیا کہ وہ کتاب جو بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کتاب پر یہ ایمان لے آئے، اس کتاب کو انہوں نے ہجر جان بنا لیا اور اس سے یہ وابستہ ہیں. تو ایسے لوگ، مجھے کتاب سراسر اپنے رب کی طرف سے حق لے کر آئی ہے، اس کتاب پر ایمان لائے. مسلمانوں کی پوزیشن کو واضح کیا گیا. تو ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں اور ان کے گناہوں کو دور کر دیا. کفر عنہم سیئاتہم, ان سے جو برائیاں جہالت کے زمانے میں اسلام قبول کرنے سے پہلے جو برائیاں سرزد ہو گئیں ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. وہ اصلح بالہم, اور ان کی ساری زندگی اور احوال کو اللہ تعالیٰ نے درست کر دیا, ان کے دین کو بھی درست کر دیا, ان کی دنیا کو بھی درست کر دیا, ان کے ظاہر کو بھی درست کیا, ان کے باطن کو بھی درست کیا, ان کے عقیدے کو بھی درست کیا, ان کے اعمال کو بھی درست کیا اللہ تعالیٰ نے. تو مومن جو قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ایمان لے آ کر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے اور اصلاح کر دیتا ہے. ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. کہا کہ ایسا کیوں ہے کہ کفار کے اعمال ضائع ہو گئے اور مسلمانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ نے قبول کیے, ان کے گناہوں کو اللہ نے معاف کیا, تو ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ کافر لوگوں نے باطل کی اتباع کی, اور باطل کے لیے کوئی پائیداری نصیب نہیں ہے. باطل کا درخت وہ بے بنیاد اور بے جڑ کا پیڑ ہوتا ہے, وہ ایسے پودے ہوتے ہیں جو گھر پر جو کچرے پر اگتے ہیں, اس طرح کے خودرو پودے ہوتے ہیں. ان پودوں کو اس وقت تک اگنے کی توفیق ملتی ہے جب تک کہ اسے اکھاڑنے والے ہاتھ موجود نہ ہو. جب اکھاڑنے والے ہاتھ ہوتے ہیں تو ان پودوں کو ثبات نہیں, ان پودوں کو زندگی نہیں ہوتی. تو کہا گیا کہ یہ کافر لوگوں نے باطل کی اتباع کی, ان کو اس وقت تک زندگی ہے جب تک مسلمانوں کے ہاتھ مضبوط نہیں ہوئے. اب مسلمانوں کے ہاتھ مضبوط ہو چکے, مدینے میں ان کی اجتماعیت مضبوط ہو چکی, اب ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے. یہ گویا کہ گھر پر اگنے والا درخت ہے, پودا ہے, جو ابھی اکھاڑا جاتا ہے اور اکھاڑ کر پھینک دینے کے لیے مسلمانوں کے ہاتھ مضبوط ہو چکے ہیں. تو انہوں نے باطل کی اتباع کی, اس لیے ان کے اعمال ضائع ہوئے. اس کے برحق وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم, اس کے برحق مسلمان وہ ہیں جنہوں نے حق کی اتباع کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. کذالک یضرب اللہ للناس امثالهم, اس طرح سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتاتا ہے مثالیں تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو درست کریں, اپنی زندگیوں کا وہ جائزہ لیں. یہ ابتدائی باتیں تھے کہ کافروں کے ساتھ یہ ایسا کیوں سلوک ہوگا, مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوگا. اس کے بعد دوسرا موضوع ہے, وہ ہے قانون جنگ. اسلام کا جو قانون جنگ ہے یہ تیسری سورت ہے مدینہ جانے کے بعد. پہلی سورت ہے سورہ بقرہ, دوسری سورت ہے سورہ حج, اور یہ تیسری سورت ہے سورہ محمد. ان تین سورتوں میں جنگ کے بارے میں مسلمانوں کی ذہن سازی کی گئی. جنگ شروع ہونے والی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ ابھی 6-8 مہینے کے اندر جنگ بدر ہونے والی تھی. اس جنگ میں مسلمانوں کو قدم رکھنے سے پہلے ان کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت تھی, انہیں تربیت دینے کی ضرورت تھی, ان کو ہمت دلانے کی ضرورت تھی کہ جنگ میں اگر تمہیں کفار کا مقابلہ کرنا پڑے تو تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے, تمہاری شجاعت کیسی ہو, تمہاری بہادری کیسی ہو, کفار کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہو, قیدی پکڑے جائیں تو کیا کرنا چاہیے, قتل کریں تو کیسے کرنا چاہیے. ان سب پر گویا کہ ذہن سازی کرنے کے لیے, ان کو ٹرین کرنے کے لیے یہ تین سورتوں کے اندر ذکر آیا ہے, اور سورہ محمد کے اندر زیادہ تفصیل سے بات آئی ہے. کہا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابَ حَتَّى إِذَا أَسْقَنْتُمُهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ. پہلا یہ حصہ ہے جنگ کے سلسلے میں کہ اگر تمہاری مٹھ بھیڑ ہو, یعنی یہ تیاری ہے ذہنی طور پر, ابھی تمہاری مٹھ بھیڑ ہونے والی ہے, تم کو کفار سے جنگ کرنے کا موقع آنے والا ہے قریب میں, اگر تم کو جنگ کرنے کی نوبت آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب, جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو تو ان کی گردنوں پر مارو, ان کی گردنوں پر, ان کے جوڑ جوڑ پر, ان کی پور پور پر, ان کی ریڑھ کی ہڈی پر مارو, اور انہیں بری طرح سے کچلنا چاہیے, انہیں بری طرح سے مارنا چاہیے, اس حد تک ان کی گویا کہ سر کو کچلنا چاہیے, سر کو بھی کرنی چاہیے کہ پھر وہ اٹھ کر کھڑنے کے قابل نہ ہو سکے, ان کا کس بل نکال دیا جائے بری طرح سے. اگر جنگ میں ان کا تمہارا مقابلہ ہو, عام محلوں میں نہیں ہے, جنگ میں, اور جنگ کے پاس قوانین ہیں, ہندوستانی پس منظر میں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے, اور میں نے اسے بہت تفصیل سے سورہ حج کے دوران بھی, سورہ نساء کے دوران بھی, اور سورہ بقرہ کی آیتوں کے دوران بھی بتایا ہے. ان آیتوں کا غلط مفہوم ہمارے ہندوستان کے پاس طلبہ اور نوجوان لے لیتے ہیں. نہیں, یہ وہ ہے جب باقاعدہ جنگ جاری ہو اور جنگ کے پاس قوانین ہیں, جہاں مسلمانوں کی اجتماعیت متحد ہو, مسلمانوں کا ایک امیر ہو, مسلمانوں کے امیر کی طرف سے اس کی اطلاع ہو, اور اعلان جب ہو جائے تو کسی مسلمان کو بغیر عذر شریع کے اگر جنگ میں شریک نہیں ہوتا تو وہ کافروں کے صف میں شامل ہونے کے برابر ہے, وہ منافق ہو سکتا ہے. یہ سب کنڈیشن کے ساتھ جب جنگ ہوگی تو تمہارا یہ کام ہے کہ بری طرح سے تمہیں پٹائی کرنی چاہیے ان لوگوں کو, دشمنوں کو, اور ان کا قلعہ خما کرنا چاہیے, ان کو کچلنا چاہیے, اور ان کی جوڑ جوڑ پر مارو, ان کی گردنوں کو مارو, یہاں تک کہ تم انہیں کچل دو. قرآن نے کہا کہ حتی اذا اسقنتموہم، انہیں کچل کر رکھ دو، انہیں پیس کر رکھ دو. یہ اس لیے جذبہ دلایا گیا صحابہ کرام کو کہ اب جب مرحلہ آنے والا ہے جنگ کا، تو وہ کوئی ہلکی معمولی جو ہے اڑپ جھڑپ نہیں ہوگی، وہ اڑپ جھڑپ کے بجائے وہ ایک شدید جنگ درپیش ہوگی. اور اس جنگ میں مسلمانوں کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ اب 13 سال کی مہلت دی گئی مدینے میں، اور 2 سال کی مہلت، 15 سال سمجھانے کے باوجود یہ لوگ سمجھتے نہیں. مسلمانوں کی انہوں نے گھر سے نکالا، مسلمانوں کا اذیت دی، اور پھر پہلے چڑھ دوڑ کر آئے مدینے میں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ جب جنگ ہوگی تو ان کو ایسے مارو گویا کہ انہیں کچل کر رکھ دو. اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد جنگ ہونے کے بعد، بری طرح سے پٹائی ہونے کے بعد، ان کی گردنوں کو اڑانے کے بعد جو لوگ بچ جائیں ان کو قیدی بناؤ. بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے یہ، اسلام کا قانون جنگ میں دفعہ نمبر 1 اور دفعہ نمبر 2 ہے، آرٹیکل نمبر 1 اینڈ آرٹیکل نمبر 2. آرٹیکل نمبر 1 یہ ہے کہ پہلے شدید لڑائی ہوگی اور حد جتنا ممکن ہو سکے فوجیوں سے، عام لوگوں سے نہیں، فوجیوں کا کو قتل کیا جائے، فوجیوں کی گردنیں ماری جائیں، فوجیوں کو کچلا جائے اور ان کی فوجی طاقت کو ختم کیا جائے. یہ آرٹیکل نمبر 1 ہے. اس کے بعد جو ہے پرزنرز آف وار کو جمع کیا جائے، قیدیوں کو جمع کرنا اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے. کہا کہ اس کے بعد جو ہے تمہیں چاہیے کہ قیدیوں کو جمع کرو. یاد ہوگا کہ جنگ بدر کے موقع پر سورہ آل عمران میں اس پر تبصرہ ہے، اور میں نے غالباً پہلے سال، یعنی آج 93-95 میں میں نے جب گفتگو کی تو یاد ہوگا، اس وقت میں نے بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام میں سے بعض لوگوں نے جب جنگ ختم ہونے کو آئی تو قیدیوں کو جمع کرنا اور پکڑنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آیت نازل کی کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے کفار و مشرکین کا سر اچھی طرح سے کچلے بغیر ان کو قیدی بنانا یہ مناسب نہیں ہے. پھر جب قیدی بنا کر لائے تو ان لوگوں سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا. ساری چیزیں باتیں آئی ہیں سورہ آل عمران کے اندر. تو کہا گیا کہ آرٹیکل نمبر 2 یہ ہے کہ ان کو اس کے بعد پرزنرز آف وار بنایا جائے، قیدیوں کی شکل میں ان کو جمع کیا جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے. قیدیوں کو پکڑنے کے بعد فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا، دو کام کریں، یا تو ان کے ساتھ تم گویا کہ احسان کا سلوک کرو یا ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دو. یہ چونکہ ابتدائی صورت ہے، آگے کی صورت میں اور کچھ اور کنڈیشنز میں. تو قیدیوں کو پکڑنے کے بعد یہ آرٹیکل نمبر 3 ہے، یہ اسلامی قانون جنگ میں یہ آرٹیکل نمبر 3 یہ ہوگا کہ قیدیوں کے ساتھ بیہیویئر کیسے ہوگا. یو این او کا چارٹر ہے کہ قیدیوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جانا چاہیے. پرزنرز آف وار کے تحت جب عراق کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی اور 1-2 سپاہی امریکہ کے پکڑے گئے اور ان کے ساتھ جب برا سلوک ہوا تو امریکہ واویلا مچانے لگا، کہنے لگا کہ عراق کو چاہیے کہ یو این چارٹر کے حساب سے پرزنرز آف وار کے ساتھ سلوک کیا جائے. یہ ساری باتیں اس نے کہیں. جب عراق کے فوجیوں کو اس نے پکڑا تو وہ سارا یو این او چارٹر کو بھول جاتا ہے. اور کیا بدترین سلوک انہوں نے کیا اس کا ذکر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو افریقہ کے ممالک میں لے جا کر رکھ کر، کس طرح سے انہوں نے بار فینسنگ کے اندر رکھ کر کیسا ظلم کا، زبردستی کا برا سلوک کیا ان کے ساتھ. یہ سب دور کی بات. ایک جرنلسٹ کے ساتھ، ایرانی جرنلسٹ کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا، آج کے ہندو کے پیپر میں اندر کے سینٹر پیج میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے جرنلسٹ کو بھی جو پکڑے گئے ان کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا. جب معاملہ اپنے سپاہیوں کا آتا ہے تو یو این او چارٹر یاد آتا ہے، جب معاملہ سامنے والے کی سپاہیوں کے ساتھ آتا ہے تو اس میں سارا ظلم اور جہل کی بنیاد پر برتاؤ کیا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے. ان کے ساتھ قیدیوں کے ساتھ سلوک کرنے میں یہ ہے کہ قیدیوں کو پکڑنے کے بعد ایک ان کے ساتھ احسان کا رویہ کرو، دوسرا یہ کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دو. اور دو کنڈیشنز بعد میں آتی ہیں دیگر صورتوں میں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے زیادہ مرتب کر کے یہ بتایا کہ 4 طریقے ہو سکتے ہیں. یہ کہ ہے کہ قیدیوں کو قتل کیا جائے، نمبر 2 یہ ہے کہ قیدیوں کو غلام بنایا جائے، نمبر 3 ہے کہ قیدیوں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کیا جائے، نمبر 4 یہ ہے کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھڑا دیا جائے. یہ 4 کنڈیشنز گویا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مرتب کر کے بتایا ہے، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے تفہیم القرآن میں. ان کے ساتھ جو احسان کرنا ہے اور ان کے ساتھ جو حسن سلوک کرنا ہے وہ کیسے احسان کریں، ان کو کیسے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اس پر انشاءاللہ میں کل تفصیلی گفتگو کروں گا. اور انشاءاللہ سورہ محمد کو ہم کل مکمل کر لیں گے، اس لیے کہ اس کے بعد کے جو مضامین ہیں وہ منافقین پر ہی مضامین، اور اس میں ہم سرسری نکل جائیں گے، اس لیے کہ منافقین کے مضمون پر بہت تفصیلی گفتگو ہوئی ہے سورہ نساء کے اندر جب ہم وہاں تھے، پھر سورہ توبہ کے اندر بھی بہت تفصیلی گفتگو ہوئی تھی، اس لیے ہم سورہ محمد میں سرسری طور پر گزر جائیں گے. تو کل انشاءاللہ قیدیوں کے ساتھ اسلام کیا برتاؤ کا حکم دیتا ہے، کیا قوانین دیتا ہے، اس پر بھی بات ہوگی، اور اس کے بعد منافقین کا جو رویہ ہے اس پر بھی تھوڑی بہت بات ہوگی، اور انشاءاللہ کل سورہ محمد ہم تک مکمل کریں گے. اس کے بعد ایک دلچسپ سورت آتی ہے اور ایک بہت ہی خوشخبری دینے والی سورت ہے، وہ سورہ فتح ہے. سورہ فتح کا پس منظر بڑا پیارا ہے، اسے سمجھنے کے لیے تاریخی واقعات کو سنانا پڑے گا. تو سورہ فتح کو ہم انشاءاللہ پرسوں لیں گے. تو اس طرح سے آج یہ ہماری گفتگو اختتام کو پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے شغف اور محبت عطا کرے، اور قرآن مجید کی آیتوں کی گہرائی میں جا کر اس آیتوں کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین، پروردگار رب العالمین، ہم تیری پناہ ڈھونڈتے ہیں شیطان کے شرور و فتن سے، اور نفس کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے لائی ہوئی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما. شیطان جو ہمیں ڈراتا ہے، برائیوں پر اکساتا ہے، دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، شراب اور جوے کی طرف جو مزاجوں کا رجحان پیدا کرتا ہے، اے بار الہ ان سب سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. شیطان کے سارے کرتوتوں سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے فتنوں اور وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما اے پروردگار. اور جو کچھ ہمارے اندر روحانی اور نفسیاتی امراض اور مسائل پیدا ہوں اسے قرآن کے ذریعے سے حل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں قرآنی آیات کو بار بار پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیاری دعائیں سکھائی ہیں انہیں ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. ان دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں اپنا علاج کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن اور حدیث سے ہر حال میں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں کسی بھی قیمت پر عبار الہ شرک کے دروازے تک پہنچنے سے ہماری حفاظت فرما، شرک کے ذریعے سے علاج کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اور وہ ان تمام ذرائع سے اجتناب کرنے کی توفیق دے جن سے تیرا غضب ٹوٹ پڑتا ہے، جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ایسے تمام ذرائع سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار، اے رب العالمین، سورہ محمد کے اندر مومن بندوں کی جو صفات بیان کیے گئے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اسلام کا حمایتی بنا، ہمیں اسلام کا مددگار بنا، اسلام کے لیے ہمیں کام کرنے والا بنا. اے بار الہ، اس رمضان المبارک میں جتنی نمازیں ہیں، جتنے روزے ہم نے رکھے ان سب کو تو قبول فرما. قرآن مجید کی جتنی تلاوت ہم نے کی ان سب کو قبول فرما. اب تک اگر سستی، کاہلی یا مصروفیات کی وجہ سے ہم نے قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ نہ کی ہو تو کم از کم باقی رمضان کے مہینوں میں، باقی رمضان کے دنوں میں اپنے رویے کو درست کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. قرآن سے ہمیں شغف عطا فرما. قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کی تلاوت میں وہ حلاوت عطا فرما. قرآن کے پڑھنے میں اور سمجھنے میں ہمیں وہ لطف عطا فرما جو صحابہ کرام حاصل کیا کرتے تھے. اے پروردگار، قرآن مجید کی آیتوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں دنیا کی ایک بہترین زندگی عطا فرما. ہماری مالی مشکلات کو دور فرما، ہماری مصیبتوں کو دور فرما، گھریلو مسائل کو ہمارے دور فرما، ہمارے گھروں میں جو بیماریاں ہیں اسے دور فرما. ہم میں سے جو لوگ گزر چکے ہیں، ہمارے رشتہ دار، والدین اور بزرگوار، ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما قبر میں اور عالم برزخ میں. ہر مصیبت اور ہر پریشانی سے ان بزرگوں کی حفاظت فرما، ہر مرحلے میں ان کی دستگیری فرما، ان سے ہماری ملاقات جنت النعیم میں فرما دے، جنت الفردوس میں ان سے ملاقات کا ہمیں شرف عطا فرما. اے پروردگار، ہمیں جب تک دنیا میں رکھ ایمان کی زندگی عطا فرما، عزت و سر بلندی کی زندگی عطا فرما. ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، عزت و سر بلندی کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما. اے بار الہ، جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما اور جنت میں ہمارا داخلہ فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین.